الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مدير الظالمين، بوصف الصديقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين، والمقاصد بطه وياسين أبي القاسم محمد. وقاله وأهل بيته وعبرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني نشأ، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. الصلوات. اشرے کی پہلی مجلس کل آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے، مگر یہ خیال کرتے ہوئے کہ عام طریقہ کار یہی ہے کہ پہلی محرم کا دن گزرنے کے بعد جس شب آتی ہے، اس شب سے مومنین اور مومنات باقاعدگی کے ساتھ مجالس میں تشریف لاتے ہیں، آج کی گفتگو کل کی گفتگو سے مسلسل بنا کے نہیں کی جا رہی ہے. البتہ جو باتیں کل بیان کی گئیں، ہلکا سا اس کا اشارہ ان آنے والی تقاریر میں کرنا پڑے گا، لیکن آج کی مجلس بھی اپنی جگہ ایک تمہیدی مجلس ہے، اور اس تمہید کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ یاد دلا دیا جائے کہ سال گزشتہ اسی اسلامک سینٹر میں ماہ محرم کے پہلے عشرے سے جس عنوان پر میں نے خطاب کیا تھا وہ نامکمل رہ گیا تھا، اور خالی نامکمل ہی نہیں رہا، اس ایک سال کے درمیان دنیا کے حالات اور مسلمانوں کے مسائل اس تیزی کے ساتھ بدلے کہ ایک مرتبہ اسی عنوان کو آگے بڑھانے کا دل چاہ رہا. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ کہیں آپ دو یا تین باتوں کا ریپیٹیشن سن کے یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ پچھلے سال کی مجالس ایز اٹ از آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. خیر، لاسٹ ایئر کے ٹاپک سے ہمارا کنیکشن تو بات کی مجالس میں شروع ہوگا. آج کل کے ایک جملے کی روشنی میں آپ کے سامنے پہلے تو ایک سوال پیش کرنا، اور اس کے بعد اس سوال کا جواب کربلا کے حوالے سے اور آنے والے امام کے حوالے سے ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی. کل میں نے ایک وہ جملہ کہا تھا جو اسلام کے حوالے سے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، کہ چاہے ہمارے بڑے بڑے اور بنیادی عقیدے ہوں اور چاہے عام زندگی کی وہ چھوٹی چھوٹی ہدایتیں ہوں جو اسلام نے ہم کو دی، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک، کوئی نہ کوئی فلسفی ضرور ہوتی. اور انسانی زندگی کے حوالے سے جتنی بھی گائیڈنس ہمیں دی گئی، بچہ پیدا ہوتا تو آخر سب سے پہلے اسے کربلا کی مٹی کھا کے شفا، اور میدان کربلا میں بہنے والے دریائے فرات کا پانی، پہلی غذا کے طور پہ دینے کا فلسفہ کیا ہے؟ اور جب انسان اس دنیا سے جاتا تو قبر میں پہنچنے کے بعد اس کے دونوں کندھے جھنجھوڑ اور ہلا کر اسے تلقین سنانے کی اہمیت کیا؟ پیدائش سے لے کے موت تک عام زندگی کی جو چھوٹی چھوٹی انسٹرکشن اسلام دے رہا اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی فلسفہ, کوئی نہ کوئی لوجک, کیونکہ ان مجالس کا یہ عنوان ہے نہیں, اس سال یہ ٹاپک نہیں, اس لیے میں ان تفصیلات کی طرف نہیں جا رہا ہوں. بس اس ایک کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھ کر اب آئیے اس سوال کی جانب جو آج کی مجلس کے ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کرنا, اور وہ یہ کہ الحمدللہ ہم سب جب اس اسلامک سینٹر کی اس چھت کے نیچے آ کے جمع ہوئے اور دنیا میں جہاں جہاں آج کسی بھی آغا خانے, کسی بھی امام باڑے, کسی بھی حسینیہ, کسی بھی مسجد, کسی بھی سینٹر, یہ صاحبان ایمان کا مجمع, تو ہر ایک مسلمان بھی ہے, ہر ایک مومن بھی, ہر ایک اس صحیح عقیدے اور صحیح دین کو اختیار کر لیا. مگر اس صحیح دین کو اختیار کرنے کے بعد بھی آخر کیا وجہ, کیا ریزن, کیا لاجک کہ ہمیں دن اور رات میں اس کثرت کے ساتھ یہ میسج دیا جاتا کہ جسے بہت ہی مختصر کر کے قرآن سورہ حم کی اس آیت میں سمیٹ دیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم کی ان دو آیتوں کے ترجمے میں مسلمانوں کے دو بڑے اسکول آف تھاٹ بن گئے, اہدنا الصراط المستقیم. ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, جس کے بارے میں یہ سوال ہوتا کہ یہ دعا ایسا آدمی تو مانگ سکتا ہے جو ابھی تک سیدھے راستے پہ نہیں آیا, لیکن ایک ایسا آدمی جو پہلے ہی اسلام قبول کر چکا اور صراط مستقیم پر آ چکا ہے وہ یہ دعا کیسے مانگ سکتا؟ کیا ہے خدا ہمیں صراط مستقیم دکھا؟ کیا تم اس وقت اپنے عقیدے سے سیٹسفائی نہیں؟ چنانچہ روایات اہل بیت کی روشنی ہمارے پاس اس کا صحیح ترجمہ یہ کہ اے خدا ہمیں اس صراط مستقیم پر باقی رکھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صراط مستقیم پر آ تو گئے, اب خدا سے یہ دعا مانگ رہے کہ مرتے دم تک کسی پہ باقی رہے. ایک آیہ تفسیر کا ترجمہ کہ جہاں عام ترجمہ یہ کیا جاتا کہ اہل بیت رسالت اللہ تم سے نجاست کو دور کر رہا, کہ فوراً یہ سوال آئے گا کہ اگر یہ ترجمہ صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے نجاست دور نہیں تھی, جس دن آیت نازل ہوئی اس دن نجاست کو دور کیا جا رہا, چنانچہ وہاں معصومین کی روایت کی روشنی میں ترجمہ یہ نہیں کیا جاتا بلکہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے اہل بیت اللہ تم سے نجاست کو دور رکھ رہا, یعنی آج تک نجاست دور تھی اور آج کے بعد بھی دور رکھا جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم, ایک مومن کی زبان پر, ایک مسلمان کی زبان پر قرآن کی جب یہ آیت آ رہی تو ترجمہ یہ بنا کہ اے خدا ہم اس صراط مستقیم پر آ تو چکے, اس صراط مستقیم پر ہمیں باقی رکھ. اور یاد رکھیے کہ یہ والا میسج قرآن میں ہر تھوڑی دیر کے بعد ریپیٹ ہو رہا. آج کی مجلس میں آغاز خطبے میں نے دو آیتیں اور تلاوت کی, وہ یہی پیغام تو دے رہی, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قرآن کی یہ وہ آیت جسے شہزادی نے اپنے فدق کے خطبے ایک خاص اہمیت کے ساتھ شامل کیا. ترجمہ یہ ہے کہ دیکھو کبھی تمہاری زندگی اس طرح ختم نہ ہو, خبردار ایسا نہ ہو کہ جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو پتہ چلا تم اسلام سے باہر جا چکے ہو. نہیں, دیکھو ساری زندگی اس طرح گزارنا کہ جب موت آئے تب بھی تم مسلمان. سورہ آل عمران کی تیسری آیت, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, اے پروردگار ہدایت کے راستے پر آنے کے بعد دوبارہ ہم مس گائیڈ نہ ہونے پائیں, دوبارہ ہم گمراہ نہ ہونے پائیں. قرآن. اب میں آیتوں پہ آیتیں تلاوت کر کے ایک ہی چیز کو آج کی مجلس میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں قرآن کا یہ میسج سنیے. کبھی یہ کہا گیا کہ دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا. کبھی یہ کہا گیا کہ یہ دعا مانگتے رہو کہ ہدایت ملنے کے بعد دوبارہ گمراہی کا راستہ اختیار نہ ہونے پائے. اور کبھی یہ کہا گیا کہ اے خدا جس صراط مستقیم پر ہم آ چکے ہیں مرتے دم تک ہمیں اس پر باقی رکھ. اب بار بار قرآن کا یہ کہنا, ایک بات تو یہ واضح ہوگی کہ اگر آج کسی کے پاس اسلام ہے اور آج کسی کے پاس ایمان ہے تو اب یہ گارنٹی نہیں رہی کہ مرتے دم تک یہ آدمی مسلمان اور مومن رہے گا, کیونکہ بار بار قرآن اس دعا کو ہماری زبان پہ لا رہا. دوسری طرف اس پر بھی غور کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی دعا جو ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ مانگی فارمیلٹی کے طور پر, ایسا نہیں کہ یہ ایک ایسی دعا جسے ہم نے سال میں ایک مرتبہ مان لیا. دیکھیں شب قدر کی کتنی دعائیں ایسی کہ سال میں ایک مرتبہ مانگتے ہیں پھر کتاب بند کر کے رکھ دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ یہ دعا ہفتے میں ایک مرتبہ جیسے ہم دعائے کمیل شب جمعہ تلاوت کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتا چلا کہ صرف ویک میں ایک مرتبہ کی دعا. اہدنا الصراط المستقیم جو ایک دعا کہ اے خدا ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ, اسلام کی نگاہ میں کتنی اہم دعا کہ ایک عام اور نارمل مسلمان سے اسلام کی منیمم ڈیمانڈ یا ریکوائرمنٹ یہ کہ دن میں ایٹ لیسٹ 10 مرتبہ اس دعا کو اپنی زبان پہ لے کے آنا کم سے کم. دیکھیں میں نے کہا یہ منیمم ریکوائرمنٹ اس لیے کہ مسلمان اور مومن سب سے پہلی پہچان یہ بتائی گئی کیا فرق ہے مسلمان اور کافر میں, کیا فرق ہے اسلام اور کفر میں. کہا کہ ظاہری اعتبار سے ایک تو عقیدے کی بات, عقیدہ دل کے اندر وہ کسی کو نظر نہیں آتا, جو آنکھوں سے نظر آنے والا فرق ہے وہ یہی تو ہے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنی نماز کو قائم کرتا. ما بین الکفر والاسلام الا الصلاۃ, ایک نہیں مسلسل حدیث معصوم کی آ رہی کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی کیا نماز کے علاوہ. یہ نماز ہے, عقیدہ اہم چیز ہے مگر وہ دل میں چھپا. کیسے پتا چلے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اب تک کوئی ایسی مشین دریافت نہیں ہوئی جو انسان کے دل کے عقیدے کو بتا سکے. ظاہری اعتبار سے آنکھوں سے اسلام اور کفر کا جو فرق ہمیں نظر آتا معصومین نے بتایا, قرآن کریم نے اس کے اوپر زور دیا, وہ یہی صلات ہے, وہ یہی نماز ہے. وہ نماز جس کے بارے میں ایک طرف اگر ہمارے پاس یہ حدیث آ رہی کہ جب راوی نے جا کر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا, یہ روایت ذرا غور سے سنیے گا, اس لیے کہ امام کے جواب نے اس راوی کو سیٹسفائی نہیں کیا. اس نے آج تک اسلام کی جو ٹیچنگ سنی یہ روایت اسے انکمپلیٹ لگ رہی, مگر پھر امام کا جواب بھی سماعت فرمائیے گا. اصول کافی والیوم 2 صفات الشیعہ کی حدیث, لیکن حدیث ہے کیا؟ ما اکبر القبائر. راوی سوال کرتا کہ فرزند رسول اسلام میں گناہ تو بہت سارے ہیں اور پھر یہ بھی ہم نے سنا کہ کچھ گناہ گناہ کبیرہ, لیکن مولا ما اکبر القبائر گناہ کبیرہ جو 70 دوسری حدیث میں 40 ان میں سے بھی ٹاپ آف دا لسٹ کیا, کبیرہ میں بھی جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بتائیے. امام فرماتے ہن فی کتاب علی ان سبا, میرے دادا کی کتاب میں ان کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ 7 ہے. 7 گناہ ایسے جو آؤٹ آف 70 گناہ ہے کبیرہ, اور خود 70 آؤٹ آف 1423 یہ بعض علماء نے ٹوٹل گناہوں کی لسٹ بنائی کہ 1423 گناہ اس میں سے 70 گناہ کبیرہ, اور اس 70 میں سے 7 آج میرا چھٹا امام کہہ رہا کہ ٹاپ آف دا لسٹ اکبر القبائر ہے. راوی کہتا ہے مولا ذرا وہ ایک ایک کر کے میرے سامنے بیان بھی کر دیجئے. امام نے جو روایت ہمارے سامنے پیش کی اگرچہ اس کا ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اس کی تشریح کرنا چاہیے, لیکن ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک ہی جملہ. امام فرماتے ہیں الکفر باللہ وقتل النفس محترمہ وحقوق الوالدین وعقل مال یتیم ظلمہ وعقل الربا والفرار من الزہد والتعرب بعد الہجرہ. فرماتے ہیں سن جتنے بھی گناہ اسلام میں ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو 7 گناہ, پہلا کفر، آدمی کافر ہو جائے، دوسرا انسان کسی کو قتل کرے، تیسرا اپنے والدین کے دل کو تکلیف پہنچائے، چوتھا یتیم کے مال کو بطور ظلم کھائے، پانچواں اکل الربا سود خوری کرے، سود کھائے، چھٹا میدان جہاد سے فرار اختیار کرے، اور ساتواں اور آخری وہ تقرب و باطل ہجرا، کسی ایسے ملک میں زندگی گزارے جہاں وہ اپنے دین پر فریلی عمل نہ کر سکے، جہاں اسے اپنے ریلیجن پر عمل کرنے کا فریڈم حاصل نہ ہو۔ یہ سات بڑے بڑے گناہ امام فرماتے ہیں کہ میرے دادا علی کی کتاب میں ٹاپ آف دا لسٹ کے سات گناہ لکھے، ہر گناہ اپنی جگہ ایک تشریف چاہتا، مگر میرا جو ٹاپک تھا اس کے حوالے سے بات راوی نے سنا۔ ایک مرتبہ امام کے جواب سے وہ اس لیے سیٹسفائی نہیں ہوا کہ آج تک وہ کچھ اور سنتا رہا، آج اس نے کچھ اور سنا، چنانچہ فوراً ایک قسم کا آبجیکشن ریز کرتا، مولا یہ جو آپ نے سات گناہ بتائے تو اتنا بتائیے، اترک الصلاۃ اکبر ام اکل مال یتیم درہما، مولا اگر کوئی آتی اپنی نمازیں ترک کر دے، تارک الصلاۃ بن جائے، نماز پڑھنے کو تیار نہ ہو، وہ بڑا گناہ گار، یا یتیم کے مال سے چند پینی کھانے والا۔ امام نے فرمایا یہ بھی گناہ وہ بھی گناہ، ترک الصلاۃ اکبر، مگر بے نمازی ہو جانا زیادہ بڑا گناہ۔ اب راوی کہتا ہے کہ مولا جب آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی ہونا زیادہ بڑا گناہ، تو اس لسٹ میں جو ابھی آپ نے بیان کیا نماز کا تو ذکر ہی نہیں، مال یتیم کھانے کا تذکرہ ہے مگر نماز کا تذکرہ نہیں۔ خود آپ فرما رہے، راوی نے بھی آج تک یہی سنا، قرآن کریم کی آیتیں بھی اس کے ذہن میں ہیں، سورہ روم کی آیت تو اس لیے زیادہ اہم کہ ہر سال شب قدر کے موقع پر قرآن کریم کا یہ سورہ آپ تلاوت کیا کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، دیکھو نماز قائم کرو اور ایسا نہ ہو کہ مشرک بن جاؤ، ترک صلاۃ کو، نماز نہ پڑھنے کو قرآن اشارتاً صحیح شرک والا عمل قرار دے رہا۔ اور یہاں راوی کو حیرت ہو رہی کہ فرزند رسول نے سب کچھ تذکرہ کیا، نماز کا تذکرہ نہ کیا۔ امام عجیب جواب دیتے، امام سوال کرتے کہ اے راوی یہ تو بتا دے کہ میں نے جو تیرے سامنے ابھی لسٹ پیش کی اس میں سب سے پہلا گناہ میں نے کیا بتایا۔ راوی کو یاد تھا، کہتا ہے مولا آپ نے فرمایا تھا کفر باللہ، سب سے پہلا گناہ کفر۔ امام فرماتے کہ نماز کا تذکرہ تو اس میں آ گیا، منصرا کا سلاطن متعمدن فقط کفر، یاد رکھ جو جان بوجھ کر اپنی نمازیں ترک کرتا ہے، تو جینین ریزن نہیں ہے، جان بوجھ کر، نماز کو معمولی سمجھ کر، نماز کو ہلکا سمجھ کر، وہ گویا کافروں جیسا بن گیا ہے۔ گرچہ کفر کا تعلق دل کے عقیدے سے ہے، مگر دیکھتی ہوئی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے مسلمان اور کفر کا یہی فرق نظر آتا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، کربلا، کربلا جس کربلا کے واقعے نے آج آپ کو اپنے گھروں سے اٹھا کے یہاں پہنچایا، وہ کربلا جس کی وجہ سے 2 مہینے 8 دن اب آپ نہ اپنے آرام کا خیال کریں گے، نہ اپنی روٹین لائف کا خیال کریں گے، ساری زندگی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، کھانے کے ٹائمنگ بدل جائیں گے، آرام کے ٹائمنگ بدل جائیں گے، گھر والوں کو جو ٹائم دیا جاتا ہے اس میں کمی آ جائے گی، فلاں امام باڑے میں جانا ہے، فلاں حسینیہ میں جانا ہے، وہاں یہ مجلس ہو رہی ہے، وہاں عشرہ ہو رہا ہے، حسین کی محبت میں جس طرح آپ تڑپ تڑپ کے گھروں سے نکلے گی، اس کربلا کا ایک میسج آج پہلی ہی مجلس میں سنتے چلیے، اور اس سے سنیے جو وارث کربلا ہے، اس سے سنیے جسے فرصہ دینے کے لیے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، اس لیے کہ دستور دنیا بھی یہی ہے اور اسلام کا حکم بھی یہ ہے کہ جب کوئی مارا جاتا ہے تو جا کے اس کی اولاد کو فرصہ دیا جاتا ہے، اور جب کربلا والوں کا وارث مدینہ واپس پلٹ کے آ رہا ہے اور مدینہ کے لوگ چوتھے امام کو فرصہ دینے آ رہے، تو اسی فرصہ دینے کے درمیان ایک آدمی نے بڑا عجیب سوال کر لیا، بظاہر بڑا انسلٹنگ سوال، اس لیے کہ امام معصوم کے حوالے سے یہ سوال نہیں کیا جاتا، مگر اس سوال نے ہمیں ایک نئی گائیڈنس عطا کی ہے، کربلا کا ایک نیا اینگل ہمیں سمجھایا، اور میں کسی خاص وجہ سے پہلی ہی مجلس میں اس چیز پر اتنا زور دے رہا ہوں، کوئی خاص ریزن ہے، اس کے پیچھے بھی ایک لوجک ہے جو انشاءاللہ آگے چل کر آپ پر اور واضح ہوگی، مگر حدیث سن لیجئے۔ مولا پرسہ دینے والوں میں سے ایک آدمی کہہ رہا، مولا میں اس دن بھی اس مدینے میں تھا جس دن آپ کا بابا اپنے قافلے کو لے کے کربلا جا رہا تھا، اور آج بھی میں اسی مدینے میں ہوں جس سے لٹا ہوا قافلہ لے کے آپ آ رہے ہیں. مولا میں دونوں دنوں کا وٹنس ہوں, مگر کتنا فرق ہے ان دو دنوں میں. ایک وہ دن تھا جب ہرا ہوا قافلہ تھا, جب اس قافلے کے اندر جہاں نگاہ پڑتی تھی کہیں بچے کہیں جوان کہیں بوڑھے نظر آ رہے ہیں, اور ایک آج کا دن ہے اس سوائے آپ کے مردوں میں اور کوئی نظر نہیں آ رہا, لٹا ہوا قافلہ واپس آ رہا. مولا اتنا بڑا سیکریفائس, اتنی بڑی قربانی, اتنا بڑا لوس, مگر اس کے بعد یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ کا بابا جس مقصد کے لیے گیا تھا اس مقصد کو حاصل کیا ہے, اس ٹارگیٹ کو اچیو کیا ہے, جیت کر آئے ہیں یا ہار کر آئے ہیں؟ کتنا گستاخ, کتنا بے ادب یہ انسان ہے جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ امام معصوم کے مشن کے لیے کبھی لفظ شکست, لفظ ہار, لفظ ڈیفیٹ استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا, مگر وہ یہ سوال کر رہا. البتہ میں نے کہا نا کہ اس کے اس سوال ہمیں کربلا کا ایک اور اینگل سمجھا دیا. جیسے ہی وہ سوال کرتا, میرا چوتھا امام کربلا کا وارث ایک مرتبہ کہتا ہے کہ سوال کرنے والے میں تیرے سوال کا رپلائی بعد میں دوں گا, پہلے جا کر سامنے میرے جب کی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ کے آ جا. یہ چوتھے امام کا گھر ہے, وہ مدینے کی پیغمبر کی مسجد ہے, مسجد رسول یا مسجد النبوی. گیا نماز پڑھ کے آیا, کہا فرزند رسول اب تو میرے سوال کا جواب دے دیجیے. امام عجیب جواب دے رہے, فرماتے کہ کیا ابھی بھی تمہیں اپنے سوال کا جواب چاہیے ہے؟ حیران ہو گیا, چونک اٹھا, اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. مولا میں نے سوال کیا تھا, آپ نے مجھے اس کا رپلائی نہیں دیا, بلکہ الٹا آپ اس سے کہہ رہے کہ کیا ابھی سوال کا جواب چاہیے؟ امام نے کہا ہاں, اب تجھے کس سوال کا جواب چاہیے یہ بتا, ابھی مسجد میں کیا کام کرنے گیا تھا؟ مولا نماز پڑھنے گیا تھا. کہا یہی نماز تیرے سوال کا جواب ہے. یاد رکھ, یاد رکھ, جب تک یہ نماز اس دنیا میں پڑھی جائے گی, جب تک اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوگا, جب تک انسان خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کے زمین پہ رکھے گا, سمجھ لے میرا بابا جس مقصد کے لیے کربلا گیا تھا اس میں کامیاب ہو کے آ رہا ہے. نماز ہماری فتح کا اعلان ہے, نماز یزید کی شکست کا اعلان ہے, اور یہی ریزن ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ مولانا نے روایت پڑھ دی, ریفرنس ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کربلا اسلامک بلکہ ہیومن ہسٹری کا اتنا بڑا واقعہ, اور اس کے لیے نماز کو اتنی اہمیت دی جائے, اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو یہ آخری جملہ سن لے, اور پھر میں ایک مختصر سی روایت ایسی پڑھوں گا جو شاید آپ کو یہ سمجھا دے کہ اس وقت نماز کا تذکرہ اس پہلی مجلس میں کیوں آ گیا. ایک چھوٹی سی روایت اور ہے, مگر پہلے کربلا کے حوالے سے تو بات ہو جائے. اگر کسی کو اس روایت کا ریفرنس نہیں مل رہا, اور اگر میں ریفرنس دے دوں تب بھی اسے یقین نہیں آ رہا, تو بس ایک کام کرے اور کسی بھی ایسے مومن سے کانٹیکٹ کرے جو سال اگر 52 شب جمعہ تو وہ ہر شب جمعہ اپنے مظلوم آقا کو سلام کرتا. زیارت وارثہ جو ہمارے یہاں ساری شیعہ دنیا میں شب جمعہ کے اعمال میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ عمل ہے, اس میں آپ کیا کہتے ہیں, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ. اے میرے مولا, اے میرے آقا, اے آدم اور نوح, ابراہیم اور موسیٰ, عیسیٰ اور رسول خدا کے وارث, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کربلا کے اتنے بڑے جہاد کے ذریعے سے نمازوں کو بچایا ہے, نمازوں کو قائم کیا ہے. ہر شب جمعہ ہم میں سے ہر مومن, ہم میں سے ہر مومنہ اپنے آقا کو گواہی دے کر نماز کا پیغام اپنی زبان پہ لاتے ہیں. ممبر میں جب یہ روایت پڑھ دی جائے تو بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں, کربلا کا اتنا بڑا واقعہ کیا خالی نماز کے لیے تھا؟ نہیں, اونلی نماز کے لیے نہیں تھا, مگر نماز میں کربلا کے واقعے میں اتنا ایکٹیو رول پلے کر رہی کہ آج اور آج سے لے کے قیامت تک جب آپ اپنے آقا حسین کو سلام کریں گے, اور کس طرح سے سلام کریں گے, پہلے حسین کے پورے فشن کا تذکرہ کریں گے کہ آپ ہیں جنہوں نے آدم کی محنتوں کو بچایا, آپ ہیں جنہوں نے نوح کی کوششوں کو بچایا, آپ ہیں جن کی وجہ سے ابراہیم کی نبوت کا میسج زندہ رہا, آپ ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث ہیں, اور پھر آپ کہیں گے کہ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اے میرے مظلوم آقا, آپ
آپ نے کربلا کے اندر نمازوں کو بچایا ہے. تو بہرحال کربلا اور نماز, اب سن لیجئے چھوٹی سی روایت جو آگے چل کر بھی اور آج کی مجلس کے آخر میں بھی جو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھائے گی. یہ روایت بھی میں نے اکثر پڑھی لیکن اس اسلامک سینٹر میں لاسٹ ایئر یہ روایت نہیں پڑھی گئی, یہ یہاں پہ ریپیٹ نہیں ہو رہی ہے. اور روایت کیا روایت, ویسے تو بڑی ڈیٹیل لیکن وقت کو دیکھتے ہوں کہ آج کا میرا موضوع کہیں انکمپلیٹ نہ رہ جائے بہت شارٹ کرتا ہوں. روایت یہ کہ جب ہمارے آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام مامون کے انویٹیشن پر اس کے کیپیٹل مرو پہنچے تو اب مامون امام کی خدمت کے لیے, کیونکہ بہرحال مامون انوائٹ کر رہا وہ ہوسٹ امام, اس کے گیسٹ, امام سے ریلیٹڈ سارے کام اس کو انجام دینا, امام کی خدمت کے لیے کنیز کو بھیجوایا, غلام بھی گیا کنیز بھی گئی. مگر مامون نے جس کنیز کا سلیکشن کیا وہ ایسی کنیز تھی جو عقیدے کے اعتبار سے بھی امام کو مانتی تھی, یعنی ایک شیعہ کنیز تھی. اور یہ کہہ کر مامون نے اس کو آٹھویں امام کی خدمت کے لیے بھیجوایا کہ کنیزیں تو میرے پاس بہت ساری لیکن جو کہ تو عقیدتاً بھی ان کو امام مانتی تو تو جس طرح سے کام کرے جو ایک سنسیئرٹی آ جاتی ہے جب آدمی امام مان رہا پھر جو امام کی خدمت کرتا اس میں خالی سیلری کا یا یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میرا جاب نہیں, عقیدت اور احترام کے ساتھ اس لیے میں تجھے بھیجوا رہی ہوں. اور کنیز بھی کہتی کہ جب مجھے یہ میسج ملا کہ آٹھویں امام کی خدمت مجھے کرنا, ان کے گھر کے کام مجھے انجام دینا, تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی. میرا آقا, میرا مولا, میری شہزادی کا وارث, ایک مرتبہ جس کی معرفت کے بغیر میں جاہلیت کی موت مروں, لوگ خالی زیارت کے لیے تڑپتے اور مجھے امام کے گھر میں رہ کر امام کے گھر کے کام کرنے کا موقع مل رہا, میں کتنی خوش قسمت. ایسا بھی ہوتا کہ آدمی پہلے کسی چیز کو یہ سمجھتا ہے کہ کتنا لکی ہے, بعد میں یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو الٹا ہو گیا. ایک جملہ ابھی کہہ دوں جس کی ڈیٹیل بعد میں آنے والی ہے, جیسے زمانے کے امام کا ظہور, آج ہر مومن اپنی جگہ یہ سمجھ رہا کہ اگر امام ظاہر ہو جائیں گے تو ہم کتنے خوش قسمت ہوں گے, کتنا اچھا وہ پیریڈ ہوگا اگر ہمیں اب امام کے زمانے میں زندگی گزارنے کا موقع ملا. اب کیا پتا کہ جب امام آئیں گے اس وقت بھی ہماری یہی فیلنگ ہوگی یا اس وقت ہماری وہ فیلنگ ہوگی جو اس کنیز کی فیلنگ بعد میں ہوگی. لیکن اس کا تعلق بھی چونکہ نماز سے ہے اس لیے میں اس روایت کو پڑھ رہا ہوں, ورنہ تو جو سیکوینس چل رہا ہے ٹاپک کا اس کے اعتبار سے تو اس کو تیسری یا چوتھی مجلس میں آنا چاہیے. خلاصہ یہ, کنیز رات ہو گئی امام کے گھر, شروع شروع میں بہت ہی ایکسائٹمنٹ تھا, بہت ہی جوش تھا, لیکن جب تھوڑا سا ٹائم گزرا اب اس کنیز کی حالت یہ ہے کہ دعا مانگتی ہے, خدا بندہ کیا کوئی ایسا چانس نہیں بن سکتا کہ میں امام کے گھر پہ چلی جاؤں, میں الگ ہو جاؤں, ایک سیپریشن ہو جائے. سوال کرنے والے جو اس کا اپنا پوتا حیران ہو کے سوال کرتا ہے, دادی آخر آپ کو ہوا کیا تھا کہ امام کے گھر میں سروس دینے کا موقع مل رہا اور آپ ایسی دعا مانگ رہی؟ کہا بیٹا میں کیا کروں, شروع میں تو امام کے گھر میں آ گئی اور بہت ہی ایکسائٹمنٹ تھا کہ آقا اور مولا کی خدمت کا موقع مل رہا, صبح شام آقا اور مولا کی زیارت کا چانس ملے گا. لیکن بیٹا چند دنوں کے بعد جب اس گھر کا سیٹ اپ میں نے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ میں یہاں زندگی نہیں گزار سکتی. بیٹا باقی باتیں پھر بھی میں نے برداشت کر لی, لیکن روزانہ صبح کے وقت جب امام کا یہ آرڈر آتا تھا کہ میرے گھر میں اگر کوئی رہتا تو اسے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا پڑے گا, اور مجھے صبح کی نماز کے لیے جب زبردستی اٹھایا جاتا تھا اور اس وقت نیند آدھی ہوتی تھی آدھی باقی ہوتی اور اٹھ کے نماز پڑھنا پڑتی تھی, تو بار بار میرے دل میں خیال آتا کہ اس سے تو اچھا میں مامون کے محل میں تھی, آرام سے سوتی تھی, اپنی مرضی سے جاگتی تھی, کوئی کسی قسم کا میرے اوپر پریشر نہیں تھا. بیٹا باقی باتیں تو پھر بھی میں نے برداشت کر لی. دیکھیں یہ جملہ بھی اردو کا ایک ایسا جملہ ہے جس کو میں انگریزی میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں, لیکن مجھے اندازہ ہو رہا اس مجمع کو دیکھ کر کے یہاں بچے تو آئے نہیں, جو بڑے لوگ ہیں وہ میرا جملہ سمجھ جائیں. خود یہ جملہ ہی کتنا انسلٹنگ ہے کہ امام کے گھر میں باقی باتیں تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح میں نے برداشت کر لی. وہ باقی باتیں کیا کیا امام کے گھر میں ظلم ہوتا؟ کیا امام کے گھر میں کنیزوں کو کوڑے مارے جاتے؟ کیا امام کے گھر میں دوسرے لوگوں کی طرح معمولی معمول غلطیوں پر کنیزوں اور غلاموں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جاتے؟ ناک اور کان اور دانت کو نقصان پہنچایا جاتا؟ نہیں، یہ پرابلم نہیں۔ پھر پرابلم کیا؟ پرابلم یہ کہ لندن میں رہنے والا ایک مومن اگر یہ سوچے کہ آج امام آ جائے اور پورا اسلام کا نظام لے کے آ جائیں گے، کتنا پرابلم آپ کے لیے ہوگا۔ کنیز سے حجابی کی آتی، اس لیے کہ مامون کے محل میں حجاب کا کوئی مسئلہ نہیں، کیا امام کے گھر میں بے حجابی چل سکتی؟ کنیز صبح و شام میوزک کی عادی، اس لیے کہ مامون کے محل میں تو صبح و شام میوزک بجتی۔ امام کے گھر میں تلاوت قرآن اور دعائیں تو مل سکتی، میوزک نام کی کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ کنیز شراب کی محفلوں کی عادی، نعوذ باللہ، امام کے گھر میں کیا اس کی کوئی گنجائش ہو سکتی؟ کنیز رات کے وقت وہ ڈانسنگ پارٹیز کو اٹینڈ کرنے کی عادی جو مامون کے گھر کے اندر ہوا کرتی، کیا امام کے گھر میں نعوذ باللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ پرمیشن مل سکتی؟ کنیز غیبتوں کی عادی، کنیز دوسروں کے عیب بیان کرنے کی عادی، امام کے گھر میں آنے کے بعد یہ ساری چیزوں پہ پابندی لگ گئی۔ کہہ رہی کہ یہ میں نے پھر بھی کسی طرح برداشت کر لیا، مگر جس کی ساری لائف اس طرح گزری کہ جب مامون رات کے 12 بجے سوتا اور دن کے 12 بجے اٹھتا، اور وہ بھی اسی طرح سے سوتی اور اٹھتی، فجر کے وقت اس کو اٹھا دیا جائے۔ لندن کے مومنین کی تو ویسے ہی کمپلین کہ خدا نے فجر کی نماز کے ٹائم ایسے کچھ آکورڈ ٹائم رکھے کہ سردی گرمی میں سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز پڑھیں یا اپنی نیند پوری کریں یا اپنے جاب کے اوپر جائیں۔ اب آٹھویں امام کے محل میں رہنے والی کنیز یہ نماز اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن رہی کہ کہتی ہے کہ اس سے تو اچھا یہ تھا کہ امام مدینے میں رہتی، میں مامون کے محل میں رہتی، کلمہ امام کا پڑھتی، محبت امام سے کرتی۔ مجھے اس کنیز کی سنسیئرٹی میں کوئی شک نہیں ہے، محبت امام سے کرتی، مودت اہل بیت سے کرتی، کلمہ امام کا پڑھتی، مگر زندگی تو اپنے لائف اسٹائل سے گزارتی، جب دل چاہا سوتی، جب دل چاہا جاگتی، جیسا دل چاہا ڈریس پہنتی، جس پارٹی کو چاہتی اٹینڈ کرتی۔ امام کے آنے کے بعد تو یہ پرابلم پیدا ہو گیا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ نماز کا سلسلہ کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا۔ کہاں وہ چھٹا امام جو یہ کہہ دے کہ کفر اور اسلام کا فرق جو آنکھوں کو نظر آتا ہے وہ یہ نماز ہے؟ کہاں وارث کربلا سید الساجدین مقصد کربلا نماز کو بتائے؟ کہاں نماز کی وجہ سے امامت کے گھر میں زندگی گزارنے والی کنیز تڑپ تڑپ کے کہے کہ اس سے تو اچھا تھا کہ امام غائب ہی رہتا، امام غیبت ہی میں ہوتا، وہ مدینے میں ہوتا، میں مرو میں ہوتی، نام ان کا لیتی، زندگی معمول کے طریقے سے گزارتی۔ یہ نماز واقعا اتنی اہم عبادت بنتی ہے اور انسان کی زندگی کو ایسا چینج کرنے والی عبادت بنتی ہے؟ بلکہ قرآن کریم کی وہ آیت جسے میں آگے کی کسی مجلس میں کوٹ کروں گا، جہاں پہ تذکرہ یہ کیا جا رہا کہ امام کے آنے کے بعد لوگ امام کو چھوڑ کے کیوں جائیں گے، وہاں بھی نماز کا تذکرہ ہے۔ ایک جملہ بہت ہی سرسری کہہ رہا ہوں، اسے بہت زیادہ سیریس نہ لیجئے گا، مگر یہ جملہ آگے والی کسی مجلس میں سیریس بنے گا۔ 1999 کے ورلڈ کپ کی وجہ سے کہ اتفاق سے وہ دونوں ٹیمیں ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو گئی ہیں کہ جن کی طرف لوگوں کی زیادہ ہمدردیاں تھیں، انگلینڈ کے بچے انگلینڈ کی ٹیم، پاکستان سے آنے والے پاکستان کی ٹیم، ورنہ یہ بھی پتا نہ چلتا کہ ایام اعضاء کے اندر مومن ادھر آئے کہ ادھر جائے، کتنا بڑا وہ مسئلہ بن جاتا۔ اور چونکہ بعد میں یہ چیز تفصیل سے آنے والی ہے، اس لیے میں اس کو ذرا جلدی سے آگے بڑھا دیتا ہوں کہ اب نماز، غیبت امام، کربلا کا مقصد، کفر اور اسلام کے درمیان کا فرق۔ اب یہ وہ چیز کہ چھٹے امام کے الفاظ میں کسی سے یہ پتا چلتا ہے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے، اور سورہ روم کی آیت یہ بتاتی کہ یہی نماز فرق بن رہی ہے مومن اور مشرک کے درمیان، مگر یہ نماز جو منیمم دن میں 5، اور ٹرو مومن کی پہچان، یہ حدیث آپ ہر سال چہلم کے موقع پہ سنتے ہیں، جہاں امام معصوم نے یہ فرمایا کہ ہمارے شیعہ کو اگر پہچاننا ہو تو 5 نشانیوں سے پہچانو، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ زیارت 40 ہے اور دوسرے نمبر پر ہے وہ صلاۃ احدی و خمسین، 51 رکعت نماز۔ اب میں اس 51 رکعت نماز کے مسئلے کو زیادہ ڈرائی نہیں بنانا چاہتا ہوں، لیکن ان شارٹ ایک میسج تو دینا کہ کم سے کم 5 نمازوں کی 10 رکعتیں، یہ تو ہر مومن کو پڑھنا ہی پڑھنا، اگر واقعا اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ اسے باقی رکھنا، اگر وہ اپنے آپ کو ایز اے مسلم اللہ اور رسول کے سامنے پیش کرنا چاہتا، اور جو اچھا مومن ہے، جو اب دنیا کی جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں ایک اس میں ہلکی کوالٹی ہوتی ہے، ٹاپ کوالٹی ہوتی ہے، اگر مومن ٹاپ کوالٹی کا مومن بن رہا تو اس کے لیے یہ پانچ نمازوں کے علاوہ دن اور رات میں 34 رکعت سنت نمازوں کا بھی حکم آیا، بلکہ کاؤنٹنگ میں 34، ایکچولی ہم 35 پڑھتے ہیں، کیونکہ عشاء کی دو رکعت نماز بیٹھ کے پڑھی جاتی، وہ دو رکعت از اکول ٹو ون مانی جاتی ہے، لیکن زبان سے تو ہم دو رکعتیں انجام دیتے، 35 سنت رکعتیں، اور ہر رکعت کے اندر الحمد کا سورہ، پلس 10 رکعتیں واجب نماز کی، 17 میں سے 10 میں الحمد کا سورہ پڑھنا، کتنا بار اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا لے کے آتا، وہ اسلام جو چھوٹے چھوٹے 24 آورز میں 45 ٹائم اور ڈیلی پورا سال، مردوں کے لیے تو کوئی بھی معافی نہیں ہے، خواتین اگر مہینے میں چند دن نمازوں سے ایگزمپٹ بھی ہیں تب بھی روزانہ 24 گھنٹے میں 45 ٹائم آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے خدا ہمیں سیدھے راستے پہ باقی رکھ، ہمیں سیدھے راستے پہ باقی رکھ، ہمیں سیدھے راستے پہ باقی رکھ، ارے کوئی اتنا ہی بڑا خطرہ ہے سیدھے راستے سے ہٹ جانے کا، ادھر ادھر نکل جانے کا، ڈائیورجن کا، غلط ایگزٹ پکڑ لینے کا، روزانہ کی روٹین لائف میں اتنا بڑا خطرہ ہے کہ آپ 24 آورز میں 45 ٹائم، جبکہ 24 میں سونے کا ٹائم بھی میں نے شامل کر دیا، ہر 20-25 منٹ کے بعد کہہ رہے ہیں اے خدا سیدھے راستے پہ باقی رکھ، سیدھے راستے پہ باقی رکھ، اور یاد رکھیے گا کہ یہ والا مسئلہ کہ ہر مسلمان کو دن میں 17 رکعت نمازوں میں 10 مرتبہ الحمد کا سورہ پڑھنا اور 51 رکعتوں میں 45 مرتبہ الحمد کا سورہ پڑھنا، یہ نارمل سرکمسٹانسز کا مسئلہ، یہ رسول کے زمانے کا مسئلہ ہے، یہ امام کے زمانے کا مسئلہ، ہم تو نارمل سرکمسٹانسز میں بھی نہیں، ہم تو آخری زمانے میں، اور آخری زمانہ تو اتنا خطرناک زمانہ کہ وہی کربلا کا وارث ایک مرتبہ ارشاد فرماتا ہے کہ سنو آخری زمانہ اتنا خطرناک ہوگا، اپنے ایمان کو بچانا اور اپنے عقیدے کو پروٹیکٹ کرنا اتنا مشکل ہوگا کہ اگر کسی مومن سے یہ کہا جائے کہ اپنے ہاتھ میں جلتی بھی آگ لے کے کھڑا ہو جاؤ، وہ اس کے لیے زیادہ ایزی ہوگا، یہ اس کے لیے مور پلیجنٹ ہوگا، اگر کہا گیا یہ آخری زمانے کے بارے میں چوتھا امام ارشاد فرما رہا کہ اگر آخری زمانے میں کسی مومن سے کہا گیا یہ برننگ فائر، یہ جلتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھ میں لے کے صبح سے شام تک کھڑے ہو جاؤ، یہ آپ کو بہت ایزی لگے گا، یہ آپ کو ایک قسم کا پلیجنٹ کام لگے گا ایز کمپیئر ٹو ایمان کو بچانا، کا ہاتھ میں جلتی بھی آگ لے کے کھڑا رہنا آسان اور صبحوں سے شام تک اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے، نارمل سرکمسٹانسز میں جب اتنے خراب حالات نہیں تھے اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ دن اور رات میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد یہ دعا ریپیٹ کرو کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، اور جب نارمل سرکمسٹانسز نہ ہو، جب آج کل جیسا آخری زمانہ ہو، جب آگ ہاتھ میں رکھنا آسان ہے اپنے ایمان و عقیدے کو بچانا مشکل ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ دعا کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، پھر دعائے عزیلہ جو ہماری کتابوں میں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ اسلام ہر مسئلہ لوجیکل، آخر اس کے پیچھے لوجک کیا کہ ایک انسان، ایک مرد، ایک عورت الحمدللہ اللہ کو مان رہا، رسول کا کلمہ پڑھ رہا، اہل بیت سے مودت کر رہا، اس سے یہ کہا گیا کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد یہ دعا مانگو، اور کل کی مجلس کے اندر ایک وہ جملہ آیا تھا جو ویسے ہی آپ علماء سے پورا سال سنتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے دعا کی ایکسیپٹنس کی کوئی شیورٹی نہیں جب تک کہ دعا کے ساتھ کوشش نہ کرو، حاجرہ جیسی قابل احترام خاتون سے کہا گیا کہ ہم نے زمزم کا پانی تیرے بیٹے اسماعیل کے لیے رکھا اور تیری دعا کے نتیجے میں ملے گا، مگر خالی دعا مانگنے سے نہیں ملے گا، دعا کے ساتھ کوشش بھی کرنا پڑے گی، دیکھیے یہ وہ مسئلہ جس کی وجہ سے اسلام کی ایک اور انسٹرکشن ہم کو ملی، دعا ایک نیرو ہے، ایک طاقت ہے، دعا امپوسیبل کو پوسیبل کرنے والی چیز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جب اپنی کنڈیشنز کے ساتھ مانگی جائے، اور کیوں دعا کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ خالی دعا نہ ہو، دعا کے ساتھ کوئی اسٹرگل بھی ہو، دعا کے ساتھ رائٹ ڈائریکشن میں کوئی کوشش بھی ہو، جب تک یہ نہ کرو گے دعا قبول نہیں. یہی وجہ کہ ایک عام مومن کو اسلام نے ڈسکریج کیا ہے لمبی لمبی دعائیں پڑھنے سے. یہ بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ، ایک عام مومن اس سے کہا گئے شب قدر میں تو لمبی دعائیں چل جائیں گی، حج کے موقع پہ تو لمبی دعائیں بالکل ہونی چاہیے، چلو شب جمعہ 3-4 گھنٹے دعائیں پڑھو. لیکن ایک عام مومن اسلام ڈسکریج کیا، اس کی حوصلہ شکنی کی، یہ کہا ہے کہ تمہیں روزانہ لمبی لمبی دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ مفاتیح الجنان کے آخر مولا کائنات کا یہ واقعہ تو یاد ہوگا جو اکثر پڑھا جانے لگا، اگرچہ پہلے کم پڑھا جاتا. مولا متقیان ایک مرتبہ کسی مومن کو مسجد میں دعائیں کرتے سنا، پتا نہیں یہ مدینہ کی مسجد النبوی کا واقعہ یا کوفے کی مسجد کوفہ کا واقعہ ہے، مولا کا واقعہ. مفاتیح الجنان خود یہ کتاب کتنی زخیم اور موٹی، کتنی لیندی، کتنی ساری دعائیں اس کے اندر، مگر اسی کتاب کے آخر میں اسی کے کمپائلر شیخ عباس قمی مولا کا یہ واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ دیکھا ایک آدمی دعائیں مانگ رہا اور بڑی لمبی لمبی دعا، دنیا کی ہر چیز اس نے اپنی دعاؤں میں مانگ لی ہے، 2-3 گھنٹے گویا مصلے پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہا. دیکھیے اسٹیٹس ہائی ہو، انسان ابو حمزہ صومالی جیسا ہو، انسان کمیل ابن زیاد جیسا ہو، انسان شہداء کربلا جیسا ہو تو دوسری بات، لیکن ایک عام مومن جو دعا میں اتنا ٹائم لگا دے کہ پھر اس کے پاس کوشش کرنے کا وقت نہ رہے، مولا متقیان فوراً اسے ٹوکتی اور کہتے ہیں کہ عائشہ یہ تو نے اتنی ساری دعائیں کیوں مانگی؟ کہا مولا میں مصلے پر بیٹھا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں اور اللہ کا حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم، جو چاہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھے گولڈن اپرچونیٹی ملی ہے اللہ کے پاس جانے کی، تو سب کچھ میں مانگ لینا چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا مگر یہ مفاتیح الجنہ کتاب سے روایت پڑھ رہا ہوں، بار بار اس کتاب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کتاب اٹسلف اتنی لیندی، اس کے بعد بھی یہ حدیث آ رہی. مولا نے کہا سنو، جو اللہ بڑی لمبی لمبی دعا قبول کرنے والا، وہی اللہ چھوٹی دعا بھی قبول کرنے والا، جو اللہ تمہاری اتنی لیندی دعا کو سننے والا، وہی اللہ شارٹ دعا کو بھی سننے والا. دعا مختصر کرو تاکہ فل کنسنٹریشن دعا میں رہے، ایسا نہ ہو، یہ جملہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں مولا کا نہیں، ایسا نہ ہو کہ دعا میں بیٹھ تو گئے مگر تھوڑی دیر کے بعد پیج پلٹ پلٹ کے گننا پڑے کہ صفحے کتنے رہ گئے، یا کسی جگہ چلے گئے جہاں دعائیں پڑھی جا رہی تھی، پہلے تو ایکسائٹمنٹ میں جا کے بیٹھ گئے اب گھبرا گئے، جلدی سے کتاب دیکھی کہ بھائی کتنی دیر اور یہاں پہ ہم کو پھنسے رہنا، چھوٹی دعا مانگو تاکہ فل کنسنٹریشن. کہا مولا میرے پرابلم اتنے سارے کہ چھوٹی دعا میں تو آ ہی نہیں سکتی، بھائی مثلاً یہ بیمار بھی ہوگا، اولاد کا بھی پرابلم ہوگا، قرضے کا بھی پرابلم ہوگا، دشمنوں کا ڈر بھی اس کو ہوگا، حج پر جانے کی تمنا بھی ہوگی، ہزاروں پرابلم. مولا میرے تو پرابلم اتنے سارے کہ کسی چھوٹی دعا میں آ بھی نہیں سکتی. مولا فرماتے ہیں میں تمہیں دعا ٹیچ کرتا ہوں، یہ دعا پڑھو اس میں تمہارا ہر پرابلم آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل حال، الحمد للہ علی کل نعمت، واعوذ باللہ من کل شر، واستغفر اللہ من کل ذنب، واسأل اللہ من کل خیر، کا چار جملے تمہاری ہر دعا اس کے اندر آ گئی. اس لیے کہ ترجمہ کیا، ساری تعریفیں اللہ کی جو نعمتیں اس نے دی، یہ تو دعا کی کنڈیشن. اتنے سیلفش بھی نہ بنو کہ گئے اللہ کے پاس اور اپنی بات شروع کر دی، پہلے اس کا شکر ادا کرو. اور واعوذ باللہ من کل شر، اے خدا مجھے ہر شر سے بچا لے، کہ جتنے تمہارے پرابلم سے آدھے سے زیادہ اس میں آ گئے. واستغفر اللہ من کل ذنب، اور اے خدا میں اپنی ساری زندگی کے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں. واسأل اللہ من کل خیر، اور اے اللہ ہر وہ چیز جو میرے حق میں بہتر ہے میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں. امام فرماتے ہیں اب بتاؤ کون سا تمہارا ایسا پرابلم جس کے لیے تم لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے اور کہہ رہے ہو کہ میری دعا چھوٹی دعا کے اندر میرے پرابلم نہیں آ سکتے، کون سا پرابلم ایسا ہے جو اس دعا کے اندر کور نہیں ہو رہا؟ الحمدللہ علی کل نعمت، واعوذ باللہ من کل شر، واستغفر اللہ من کل ذنب، واسأل اللہ من کل خیر. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ آدمی جب زیادہ لمبی دعائیں کرتا تو اس کے پاس کام کرنے کا وقت نہیں رہتا، خود اپنی دعا کے حوالے سے لائن آف ایکشن بھول جاتا ہے. اس کو اسلام سختی کے ساتھ ڈسکریج کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود دن اور رات میں 45 ٹائمز کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم کو، دعا چھوٹی لیکن اتنا فریکوینٹ ہماری زبان پہ کیوں جاری کی جا رہی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ اتنی عقل اور کامن سینس تو ہر ایک کے پاس کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم آ رہا جو اس کو ڈائیورٹ کر سکتا ہے صراط مستقیم سے۔ گناہ الگ چیز ہے، یہاں تو مسئلہ عقیدے کا انوالو ہو رہا ہے، صراط مستقیم سے ہٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہر 24 گھنٹے روزانہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد اتنا بڑا کوئی خطرہ ہمارے چاروں طرف ہے نارمل سرکمسٹانسز میں، اور آج آخری زمانہ دنیا کے حالات جب آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں۔ پہلے کبھی میں یہ جملہ کہتا کہ آخری زمانہ تو لوگ سوال کرتے کہ مولانا آپ اتنی شیورٹی سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری زمانہ، اب تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ساری دنیا میں اسلام کی حالت دیکھ رہے ہیں، آپ ساری دنیا میں مسلمانوں کے پرابلم دیکھ رہے ہیں، خود آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ اگر کوئی زمانہ آخری ہے تو وہ اسی زمانے کو ہونا چاہیے کہ جب ایسا لگ رہا کہ زمین و آسمان تک مل کر اسلام کا نام و نشان دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، اس وقت یہ دعا، اے خدا ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، ایسا نہ ہو کہ ڈائیورجن آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم سیدھا راستہ چھوڑ دیں، اور زیادہ اہم بن جاتی ہے۔ اور خاص طور پر اگر آپ کربلا کو اپنے ذہن میں لے کے آئیے، کربلا خالی ماضی کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے، دیکھیے جو ہماری ٹریڈیشنل عزاداری ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے۔ آج ہی میں حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا ایک میسج پڑھ رہا تھا جو 1 محرم کے حوالے سے انہوں نے دیا تھا، اور کہا تھا کہ جو ٹریڈیشنل عزاداری اس میں ذرا بھی تبدیلی نہ کی جائے، ہماری عورتیں چاہے خالی کالے کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکلیں اور کربلا کی کوئی اور ڈیوٹی انجام نہ دیں، یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے۔ خالی سفیدہ پہ آ کے بیٹھ جانا، خالی سینے پہ ہاتھ مارنا، یہ سب کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، مگر اس کے ساتھ ذرا آگے بڑھیے۔ کل میں نے فیاض ایتنی کنتو معکم کے ریفرنس میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کربلا روزانہ اور ہر زمانے کا ایک ایسا جاگتا ہوا پرابلم ہے کہ کربلا کے ریفرنس سے اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ کیا آج جو اسلام پہ پرابلم آ رہے وہ ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں؟ دین الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ کیا ہوا تھا کربلا کے وقت؟ کربلا کے موقع پہ کیا ہوا تھا؟ حسین خط لکھ لکھ کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، کتنے لوگوں نے حسین کی کال کے اوپر لبیک کہا؟ ایک حبیب ابن مظاہر آ گئے، مگر کیا حسین کا خط صرف ایک آدمی کے نام گیا اور کیا صرف ایک شہر میں گیا؟ حسین کے خاطر کوفہ اگر گیا ہے تو بصرہ بھی گیا، اور جتنے عرصے حسین مکے کے اندر اسٹے کیے ہوئے، یعنی مدینے سے حسین نکلے تھے کربلا جانے کے لیے، نہیں گئے کربلا، پہلا اسٹیشن مکے کو بنایا، مکے میں 3 شعبان کو پہنچے، اور 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک، 8 ذی الحج وہ لاسٹ ڈیٹ کہ جب ساری دنیا سے آنے والے حاجی مکے میں جمع ہو جاتے ہیں، اب نیا کوئی نہیں آ رہا تو ساری دنیا سے آنے والے حاجیوں کا انتظار کر لیا کہ آخری حاجی بھی آ جائے۔ حج کا مجمع بہرحال مسلمانوں کی سب سے بڑی گیدرنگ کہلاتا، ایک ایک حاجی کو حسین کا میسج مل چکا، یہ 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک حسین نے مکے کے قیام کو ان معنوں میں پراپر یوٹیلائز کیا کہ ہر ایک کو بتایا کہ اس وقت یزیدیت کر کیا رہی ہے اور میں کس جہاد کی تیاری کر رہا ہوں، مگر حسین کی کال پہ لبیک کہنے والا کون تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، خالی اس کا نام نہیں کہ آدمی ایک دن کھڑا ہو کر کہہ دے کہ اب میں نہ اللہ کو مانتا ہوں، نہ رسول کو مانتا ہوں، نہ امام کو مانتا ہوں، نہیں، اہدنا الصراط المستقیم اس کا نام بھی ہے کہ اللہ کو مان رہا ہے مگر اس کے باوجود جو اللہ کے مقابلے پہ آنے والے ہیں ان کو دیکھ کے خاموش بیٹھا ہوں۔ محمد الرسول اللہ، اہدنا الصراط المستقیم اس کا نام بھی ہے کہ کلمہ پڑھے رسول کا اور اپنا لائف اسٹائل بنا لے ان لوگوں کا کہ جن کے خلاف ساری زندگی رسول نے جہاد کیا۔ دیکھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ امیر المومنین، اہدنا الصراط المستقیم اس کا نام بھی ہے کہ نعرہ حیدری میں تو یہ علی آ جائے اور عام زندگی کے اندر دشمن علی ہم کو نظر آ، اس کی سیرت کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ حسین کو کیا رپلائی ملا؟ حسین کو کیا جواب ملا؟ کہیں یہ کہا گیا مولا یزید بڑا طاقتور ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کے مقابلے پہ جانے کا، بلکہ کہیں تو عجیب رپلائی ملا، ایسا رپلائی جو آج بھی کچھ مومن امام زمانہ کے لیے تیار کر کے بیٹھے۔ کیا جواب ملا؟ حسین جا رہے راستے میں کسی سے کہا، جو لوگ راستے میں نظر آئے سب کو حسین اپنا میسج دیتے جا رہی، چنانچہ اگر کوئی شخص شادی کرنے کے بعد بارات لے کے جا رہا اسے بھی روک کے حسین نے میسج ضرور دیا۔ کل کو یہ نہ کہہ دی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کربلا میں حسین کیوں جا رہے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا، ہمارے پاس علم غیب کوئی تھوڑی، مگر ایک جواب کیا ملا، ایک جواب یہ ملا کہ جب حسین نے کہا دیکھو یہ اس وقت کے حالات میں یہ جہاد واجب ہو گیا اور ہم سب کی ذمہ داری کا فرزند دے رسول، میری سواری کا گھوڑا لے جائیے، گھوڑا میں ڈونیٹ کرنے کو تیار ہوں لیکن خود میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، اس دن صراط المستقیم، یہ بار بار ہماری زبان پہ دعا اسی لیے جاری کروائی گئی کہ کلمہ پڑھ کر بھی اللہ رسول اور امام کو مان کر بھی اس طرح سے انسان میں ڈائیورژن آتا کہ یزید اپنے سامنے ہوتا اور اس کے بعد بھی انسان خاموش رہتا، بہت تیر مارتا، بڑی قربانی دیتا، مولا ایک ڈونیشن لے جائیے، ڈونیشن دینے کو ہم تیار، اس سے زیادہ ہم میں ہمت نہیں، لیکن اگر یہ سو کالڈ مسلمان کی حالت تو ایسے بھی واقعات تو ہے نا کہ راستے کا عیسائی اور حسین کا میسج سمجھ میں آ گیا، ایک مرتبہ لشکر حسینی میں شامل ہو گیا، انشاءاللہ دو دن کے بعد ایک آدھ مجلس میں مصائب کی منزل اصحاب امام کے حالات آئیں گے، کوشش کروں گا کہ کچھ واقعات وہاں پہ بیان کروں۔ تو یہ دعا جو اس وقت بھی ہماری زبان پہ جاری کرائی گئی تھی کہ جب آج کل کی طرح آخری زمانے کے حالات نہ تھے، اس وقت بھی یہ دعا ہماری زبان پہ جاری کرائی گئی اور کربلا کے ذریعے سے یہ میسج دیا گیا کہ اب اس دعا کی اہمیت کو سمجھو، کلمہ پڑھنے والے بے شمار ہیں، نمازیں ادا کرنے والے لاکھوں ہیں، مگر اس کے بعد بھی صراط مستقیم پر باقی رہنے والے کتنے ہیں، اور ہمارا مسئلہ تو یہ کہ ہم وہ مومن ہیں کہ حالات اور سائنز آف ظہور اور روایات یہ بتا رہی ہیں کہ ہم کو بہت جلدی امام زمانہ کی آرمی کو جوائن کرنے کی آفر آنے والی ہے، ہم سے پہلے کی جنریشن کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہ تھا، ہمیں یہ آفر آنے والی ہے، وہ کال آنے والی ہے، وہ بلاوا آنے والا ہے، حبیب ابن مظاہر کی طرح کے خط کی طرح سے ہمارے اور آپ کے لیے بھی ایک آواز آنے والی ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم کربلا کے ریفرنس سے بتا رہا کہ آواز سننے والے بہت ہیں، لیٹر ریسیو کرنے والے بہت ہیں، کانوں تک کال پہنچ گئی، ایسے بہت سے لوگ ہیں، لیکن اس موقع پر صحیح طریقے سے قربانی دینے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، لیکن جو ہیں تو اتنے سلیکٹڈ ہیں کہ آج تک اسی زیارت وارثہ جس کا ایک جملہ فیا لیتنی کل آپ نے سنا، ایک جملہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ آپ نے سنا، اسی زیارت وارثہ میں ایک عجیب منزل آتی ہے کہ جب میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ اے کربلا کے شہید ہو بے ابی و امی، میرے ماں باپ تم پہ قربان، یہ شہداء کربلا کا وہ اسٹیٹس ہے، بہت کم ہے لیکن ہیں، اور جو ہیں تو اتنے سلیکٹڈ ہیں، اتنے سلیکٹڈ ہیں، مگر یہ سلیکٹڈ پہلے مرحلے میں حسین کے ساتھ نہ تھا، یہ تو جب حسین کا لشکر مکے سے کربلا جا رہا تو یہ تعداد بڑھتی جا رہی، جب مدینے سے حسین چلے تھے تو سوائے فیملی ممبرز کے اور کوئی نہ تھا، اور یہ فیملی ممبرز کتنے امپورٹنٹ تھے حسین کے جہاد کے لیے، یہ کل رات کی مجلس میں میں نے بتانے کی کوشش کی، پتہ نہیں کامیاب رہا کہ ناکام، لیکن چھوٹا سا بچہ علی اصغر، اسے بھی اگر حسین لے کے جا رہی تو اس لیے کہ جہاد حسینی میں وہ انتہائی اہم کیریکٹر پلے کرنے والا، حسین کی صرف فیملی چلی، بعد والے تو بعد میں آتے چلے گئے، جیسے جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو شروع میں پہلا گروپ جو ہے وہ انتہائی سلیکٹڈ لوگوں کا ہوگا، ہم اور آپ تو اس کے بعد آتے جائیں گے، جس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس سے شروع ہونے والی، مگر مدینے سے چلتے وقت جہاں حسین ہمیں ایک انتہائی واضح میسج دیا کہ اسلام کو سروس فقط مردوں سے کام نہیں چلتا، عورتوں کو بھی میدان میں آنا پڑتا، اور خالی عورتوں سے کام نہیں چلتا، بچوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑتا، جہاں یہ انتہائی اہم میسج دیا، وہاں دوسری جانب ہمیں ایک پرابلم بھی کربلا کے وقت مدینے سے روانگی کے وقت ایک پرابلم بھی فیس کرنا پڑا، عجیب پرابلم، گرچہ جس ہستی کا یہ پرابلم ہے اس کی تو راتوں کی نیند اڑ گئی، لیکن ہم بھی تو سوچیں، ایک طرف تو میسج یہ ہے کہ میرا جہاد اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر میں دو ہفتے کے علی اصغر کو بھی لے کے جا رہا ہوں، اور دوسری جانب حسین کی جگر کا ٹکڑا اور حسین کی اپنی بیٹی اسے مدینے میں چھوڑ کے جا رہی، مولا یا تو ہمیں یہ نظر آتا کہ فیملی ممبر میں سے کچھ جا رہے ہیں اور کچھ نہیں جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں فاطمہ صغرا کے نام پہ حیرت نہ ہو، اور یا پھر یہ نظر آتا کہ اگر دو ہفتے کا علی اصغر جا سکتا تو سب کو جانا چاہیے. مولا ایک طرف اتنا چھوٹا بچہ جا رہا اور دوسری جانب آپ کی اتنی سمجھدار بیٹی صغرا اسے مدینے میں چھوڑا جا رہا. کوفہ اور شام کے بازاروں نے یہ بتایا کہ حسین کے بچوں کا کتنا اہم حصہ ہے یزیدیت کے خلاف ریولیشن لانے میں. شام کے قید خانے سکینہ کے ماتم نے یہ بتایا کہ حسین کی اس چھوٹی سی بچی کتنی بڑی تبدیلی لے کے آ رہی ہے. تو مولا جب ایک ایک بچہ اتنا اہم ہے اور آپ کی نگاہ میں ایک ایک سپاہی اتنا اہم ہے کہ خط لکھ لکھ کے کوفے سے بلوایا جا رہا, تو آپ کے اپنے گھر میں رہنے والی اور سکینہ کی طرح سے آپ کی اپنی بیٹی صغرا آخر اسے چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ اور پھر یہاں تو مسئلہ باپ اور بیٹی کے اس رشتے کا بھی ہے جس کے حوالے سے اسلام بڑی سختی کے ساتھ یہ تاکید کرتا کہ دیکھو یہ ظلم نہ کرنا کہ اپنی اولادوں میں فرق کرنا, اولادوں کو برابر اور ایکول کا ایکول اسٹیٹس دینا. کوئی صغرا کے دل سے پوچھے کہ جب ننھی بچی یہ منظر دیکھ رہی کہ میرا سارا گھر کربلا جانے کی تیاری کر رہا مگر میرے بابا کا حکم آ چکا, صغرا بیٹی تو میرے ساتھ نہیں جائے گی, تجھے اسی مدینے میں رہنا, ارے کیسے تڑپ تڑپ کے وہ دیکھتی ہوگی, میری بڑی بہن فاطمہ کبرا تیاری کر رہی ہے, ارے میری بہن سکینہ سفر کی تیاری کر رہی, ہائے میرا بھیا علی اکبر بابا کے ساتھ جا رہا, ارے میرا ننھا علی اصغر ابھی تو میں نے اچھی طرح اس کو دیکھا بھی نہ تھا, ادھر اصغر کی ولادت کو دو ویک بھی نہیں ہوئے, ادھر صغرا ان دو ویک سے بیمار ہے, سوچ رہی ہوگی کہ صحت حاصل ہو تو پھر ننھے بھائی سے اچھی طرح سے کھیلوں گی, وہ اصغر بھی جا رہا ہے, میں اکیلے اتنے بڑے گھر میں فقط نانی ام سلمہ اور ام ہانی کے ساتھ مجھے اکیلا رہنا ہے. ہائے صغرا کے دل سے سوچئے, بچے کی نفسیات ذہن میں را کے خیال کیجئے کیا قیامت گزر رہی ہوگی, اور ہم بھی حیران ہو گئے, آقا حسین مولا حسین آخر سارے بچے ایک طرف یہ بچی ایک طرف. کبھی میرے دل میں خیال آیا کہ شاید صغرا کی بیماری سبب بن رہی ہے کہ حسین صغرا کو نہ لے گئے, لیکن جب میں نے دیکھا کہ بیماری رکاوٹ نہ بنی میرا مولا سجاد گیا. ایک اولاد بیمار ہو کے جا سکتی ہے تو دوسری اولاد بھی تو جا سکتی ہے. کبھی میرے دل میں خیال آیا کہ مشکل سفر ہے, مشکل سفر میں عورتوں اور بچیوں کو نہیں لے جایا جاتا, لیکن جب میں نے سکینہ اور کبرا کا نام پڑھا تو جب وہ بچیاں جا سکتی ہیں تو یہ بچی بھی جا سکتی ہے. کبھی دل میں خیال آیا کہ شاید صغرا کی کم سنی رکاوٹ بن رہی ہو, لیکن جب علی اصغر کی کم سنی رکاوٹ نہ بنی تو صغرا اصغر سے تو بڑی تھی, ہم بھی پریشان اور پھر زینب بھی پریشان ہو گئی. کب؟ جب سواریاں لائی گئیں, 28 رجب کا قافلہ تیار ہو گیا, حسین کا پیغام آ گیا کہ بیویوں اب جاؤ میری صغرا کو خدا حافظ کہو اور جلدی کرو اس لیے کہ شام ہو رہی ہے. دیکھو کوئی بیوی صغرا سے بات نہ کرے, خالی خدا حافظ کہہ کے آ جانا. حسین کو بھی یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو صغرا کسی بیوی کی سفارش لے کے آ جائیں, اور کچھ باتیں حسین ابھی بیان نہیں کرنا چاہتا. ادھر صغرا نے ارادہ یہی کیا تھا, جیسا کہ باب منبر کہتے ہیں کہ صغرا نے ارادہ بھی یہی کیا تھا کہ بیوی آئیں گی میں ان بیویوں سے کہوں گی کہ میں تو بابا سے نہیں کہہ سکتی, آپ میری سفارش کریں. مگر صغرا یہ دیکھ کے پریشان کہ ہر بیوی اتنی خاموش آتی ہے اور اتنے جلدی آتی ہے, فقط سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے صغرا بیٹی خدا حافظ کہہ کے چلی جاتی ہے کہ صغرا کو موقع ہی نہیں ملتا ہے. لیکن جب صغرا نے دیکھا کہ آخر میں میری مہربان پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبرا میرے کمرے میں آئیں, تو صغرا کو پتا تھا کہ اگر کوئی سفارش کر سکتی ہے تو زینب کبرا ہے, اگر یہ چلی گئی تو پھر میری سفارش کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اس لیے زینب نے ابھی سر پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرا, صغرا نے تڑپ کے پھوپھی کا دامن پکڑ لیا. پھوپھی اماں
آپ کی بیمار بھتیجی ایک درخواست لے کے آئی ہے، ارے بابا سے کہہ کر مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، میں اکیلے یہاں نہیں رہ سکتی۔ زینب سر پہ ہاتھ پھیرتی جاتی ہے، سغرا بیٹی اتنا پریشان نہ ہو، اتنا مت گھبراؤ، چند دنوں کی بات ہے، ہم لوگ واپس آئیں گے۔ عجیب جواب اس بچی نے دیا، گھبرا چکی ہے نا، تڑپ کے کہا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے کہ آپ تو آئیں گی لیکن میرا بابا واپس نہیں آئے گا۔ ارے بیٹی کی زبان سے باپ کے بارے میں یہ جملہ، زینب کیا گھٹی، سغرا یہ کیا کہہ رہی ہے اور کیسے کہہ رہی ہے؟ گھبرا کے کہتی ہے پھوپھی اماں کل رات کو میرا دل گھبرا رہا تھا، گھر والے تو سو گئے تھے، میں گھبراہٹ کے عالم میں کمرے سے نکل کے صحن میں گئی تو میں نے دیکھا صحن کی پچھلی دیوار کے پاس کوئی سیاہ پوش بیوی بیٹھی ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہی، ہائے میرا لال، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا حسین۔ پھوپھی اماں میں نے پہچان لیا، یہ میری دادی فاطمہ زہرا تھی جو میرے بابا کا ماتم کر رہی تھی۔ پھوپھی اماں دادی فاطمہ کا واسطہ، بابا سے میری سفارش کرا دیجئے۔ ماں کا نام سنا اب تو زینب بھی برداشت نہ کر سکی، ایک مرتبہ سغرا کے بازو کو تھاما، چل سغرا میں حسین سے تیری سفارش کرتی ہوں۔ حسین کے کمرے میں داخل ہوئی، اس سے پہلے کہ زینب کچھ کہیں حسین نے یہ منظر دیکھا، وہیں سے آواز دی، زینب میں سمجھ گیا، زینب میں سمجھ گیا تم کیوں سغرا کو لا رہی ہو۔ زینب بھائی تیری ہر خواہش پوری کرے گا مگر سغرا کی سفارش نہ کرنا۔ اب تو زینب کی حیرت بڑھ گئی، بھیا آخر سغرا کو کیوں نہیں لے جا رہا، بہن تک کو منع کر رہا، آخر میری سغرا کا قصور کیا ہے؟ عجیب جواب دیا، عجیب جواب۔ آقا حسین کہتے ہیں زینب بہن تجھے تو پتا ہے کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ میرے مولا علی نے زینب کو بچپنے سے تیار کیا تھا، فجر کی نماز کے بعد مکان کے صحن میں اتنی دیر ٹہلا کرتے تھے کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے تھے، گھٹنے پکڑ کے کہتی تھی بابا آپ مجھے اتنا کیوں چلا رہے، تو میرا مولا کہتا تھا زینب آج یہ مشق کر لے، کل کربلا کی شام غریبہ یہ لٹا ہوا قافلہ تجھ ہی کو سنبھالنا ہے۔ تو بعض علماء نے لکھا زینب کو سب کچھ معلوم ہے، حسین کہتے ہیں زینب تجھے پتا ہے میرے بعد کیا ہونا ہے، کوفہ جانا ہے، شام جانا ہے، بازاروں میں جانا ہے، درباروں میں جانا ہے، بلوا عام میں جانا ہے، نامحرموں کے مجمع میں جانا۔ حسین اپنی ہر بیٹی کی بے پردگی برداشت کر لے مگر اپنی سغرا کی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتا۔ آئیے ہاتھ جوڑ کے سوال کرے آقا حسین آخر کیوں؟ حسین کا جواب ہوگا اس لیے کہ میری باقی بیٹیاں یا میرے نانا رسول خدا کی شبیہ ہیں یا میرے بابا علی مرتضیٰ کی تصویر ہیں مگر میری سغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے۔ حسین کس طرح سے برداشت کرے کہ فاطمہ زہرا کی شبیہ بازاروں اور درباروں میں نامحرموں کے سامنے بے مکنہ چادر لے جائے؟ خدا بندہ میرے مظلوم آقا کا اتنے بڑے امتحان کا واسطہ، اور پروردگارا میری مظلومہ شہزادی فاطمہ صغرا کے اس امتحان کا واسطہ، آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات آئے ہیں انہیں اور دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو دشمنان اسلام کے ہر شر اور ظلم سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ اس بچی کی دعا کا واسطہ جو بابا کے ساتھ نہ جا سکی، صف عزہ پہ بیٹھنے والے ان مومنین اور مومنات کی ساری دعائیں قبول فرما۔ میدان کربلا کے بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً بانیان و حاضرین کے خاندان کے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور کراچی کے حالیہ واقعات کے شہداء کو آلہ علیین میں جوار شہداء کربلا سے ملحق فرما۔ پروردگارا رباط کی اجڑی کوک کا واسطہ صاحبان اولاد کو اولاد کے ہر صدمے سے محفوظ فرما، اور ان مظالم کے انتقام اسلام اور مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔